أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي والنذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العلي العظيم. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے زمین کا فرش انسان کے لیے، آسمان کا شامیانہ انسان کے لیے، تمام تر مصنوعات انسان کے لیے خلق فرما کر انسان کو اپنے لیے خاص طور پر خلق فرما لیا، تمام حدیث درود و سلام الازوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے انسان کو انسانیت کا طریقہ سکھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم فجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت میں سورہ القمر کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری. واجب الاحترام صاحبان علم کی موجودگی، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت میں اپنا سبق پیش کرتے ہوئے خدا سے توفیق طلب کر رہا ہوں کہ پروردگار، ایک جملہ بھی اگر بارگاہ ربوبیت میں قبول ہو گیا تو نجات کے سامان کے لیے کافی ہو گیا. پروردگار، سورہ القمر کی تفسیر کا حق ادا کرنے کی توفیق مجھے عنایت فرما اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مگر پہلے روزے کی فضیلت کا بیان اور اس کے ساتھ ساتھ دو یا تین مسائل شرعیہ بطور اصول ثواب. روزے کی فضیلت آنے والے کل کے دن کے لیے، سعید ابن جبیر نے اس روایت کو عبداللہ ابن عباس سے اور عبداللہ ابن عباس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز کے ثواب کو بیان فرمایا اور کل کے ثواب کو ماہ رمضان کی 6 تاریخ کے روزے داروں کے لیے رسول خدا نے کیا ثواب ارشاد فرمایا. فرمایا کہ جنت دارالسلام میں خداوند عالم نے ان تمام صاحبان ایمان کے لیے 1,00,000 شہر تعمیر کر دیے جن میں ہر ایک شہر کے ایک لاکھ مکانات مہیا کیے گئے، تیار کیے گئے، اور ہر ایک مکان میں اس طرح کے بستر بنائے گئے کہ جن کی لمبائی، جن کی لینتھ 1000 ہاتھ کے برابر، اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ بیان کی گئی. 1 لاکھ شہر، 1 لاکھ گھر، 1 لاکھ آرام دہ بستر. اور اس بستر پر پروردگار عالم کی نعمت حور عین کا پایا جانا روایت نے بیان کی. اس کے لباس کے لیے 31,000 سوٹ خدا نے اسے مہیا کیے اس روزے دار کے حوالے سے، جن میں سفید موتی لگے ہوئے، یاقوت لگے ہوئے سوٹ، اور 1 سوٹ کو اٹھانے کے لیے 100 کنیزیں خدا نے مہیا کی. کتنا ڈیپ میں جائیے گا، تعیشات بہتر سے بہتر. ایک سرے محل کو لوگ روتے ہیں بیٹھ کر، خدا نے کتنے محل مومن کو عطا کیے، اتنے محل، اتنے شہر. اور اگر خدا کی خاطر کسی انسان نے اپنے آپ کو حرام شہوت سے بچا لیا، خدا نے روزے قیامت کے بعد جنت میں اتنی شہوت اور اس طرح کی نعمتیں عنایت فرمائیں کہ حورا نے جنت کا استقبال کرنا، ایک سے بہتر 1 سوٹ پہن کر مومن کی بارگاہ میں آنا، اور اس طرح سے آنا کہ اس کے سوٹ کو اٹھانے والی کنیزیں بھی وہاں موجود ہوں. یعنی جو بادشاہوں کے مزاج دنیا میں ہوا کرتے ہیں، وہ آخرت میں صاحبان ایمان کے لیے خدا نے قرار دیا. اس کے بعد اگلا جملہ، مگر اس سے پہلے یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ یہ ثواب میکسیمم ہے، اپنی اپنی معرفت کے لحاظ سے گھٹ بھی سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے. اور جسے خدا سے محبت ہو جائے، اسے جنت کی محبت کبھی اپنی طرف مائل نہیں کیا کرتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جنت بھی اس لیے قبول کرتا ہے کہ خدا اس کو دے رہا ہوتا ہے. اور اب مسائل کا بیان. مسائل کے بیان میں روزے دار کے مبتلات کے حوالے سے، مبتلات روزہ کے بیان میں ایک مسئلہ حالت جنابت پر، حالت حیض پر، حالت نفاس پر آمدن اذان صبح تک باقی رہنا. اگر کوئی انسان حالت نجاست میں باقی رہے اذان صبح تک، نجاست کے 3 نام ہو گئے، یا جنابت کامن مسئلہ، یا نفاس اور حیض خواتین کا مسئلہ، باقی رہے اور روزہ رکھ لے، تو اس کا روزہ باطل ہے کہ یہ مبطل میں شامل ہے. نمبر 2، اگر کوئی انسان غسل جنابت کرنا بھول جائے اور اسے چند روز کے بعد یاد آئے، تو جتنے روزے وہ رکھ چکا ہے ان تمام روزوں کی قضا اس کو ادا کرنا لازم ہو. نمبر 3، اگر کوئی انسان یہ علم رکھتا ہو کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو جنابت میں مبتلا کر لے، اتنا وقت نہیں تھا کہ غسل جنابت کو کرتا، یا تیمم اس کے مقام پر بدلے میں کرتا، نہ تیمم نہ غسل، اور پھر بھی انسان اگر جنابت کو اختیار کر لے تو اس پر روزہ جو رکھے گا مبطل ہے، اس کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کہ اگر انسان کو علم ہو جنابت کی حالت میں بیدار ہوا اور پھر نیند آ رہی، اور معلوم ہے کہ اگر عکس ہو گیا تو اذان صبح سے پہلے آنکھ نہیں کھلے گی، یہ جاننے کے بعد بھی اگر سو جائے تو قضا بھی واجب کفارہ بھی واجب. آخری مسئلہ، علم ہو کہ جنابت کی حالت میں اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے اٹھ جاؤں گا، یا احتمال ہو یعنی 75% چانس کے اٹھ جاؤں گا، اور اب اٹھنے کے حوالے سے یا تو غسل کا ارادہ کیے ہوئے ہے، یا سو کروں گا یا نہیں کروں گا، کبھی پریشان ہے، سردی ہو رہی ہے، کروں گا تو مشکل ہوگی، کبھی ہاں کروں گا، یا روزہ رکھنا اس نیت میں اگر سو گیا اور سوتا ہی رہ گیا تو روزہ باطل ہے آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. البتہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک قضا بھی واجب، کفارہ بھی واجب. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک قضا بھی واجب، کفارہ بھی واجب. اور اگر انسان کی نیت صرف یہ تھی کہ غسل کرے گا تو قضا واجب، کفارہ واجب نہیں، بلکہ احتیاط واجب میں جاتا. ان مسائل کے بعد اب وہ قوم نوح کے بعد سیکنڈ قوم قوم عاد، اور قوم عاد کے بارے میں آج سے بیان شروع کر رہے. اس کا امکان یہی کہ آج ہم مکمل کر لیں گے اس پورے قوم کے حالات کو، اور پھر سبق لیں گے آج کے حالات کے اعتبار سے. قوم نوح بڑی مضبوط قوم، بڑی بہادر قوم، نبی کی بات کو نہ ماننے والی قوم. اس نے نبی کی بات کو نہیں مانا، ترقی یافتہ تھے، بڑے مضبوط تھے، مگر پانی میں ڈبو کر مار دیے گئے. تو اگر کوئی ترقی یافتہ ہو کر یہ خیال کرتا ہو کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد بھی بچ جائے گا، تو جب قوم نو نہ بچی حجت خدا کی بدعا کے بعد، تو کوئی قوم کیسے بچے گی امام زمانہ کی آمد کے بعد حالت کفر پر. مگر قوم عاد، کذبت عاد. قرآن کہتا ہے سورہ القمر کی آیت نمبر 18 میں، کذبت عاد، عاد نے انکار کیا، عاد نے خدا کے پیغام کو جھٹلا دیا. کہ عاد کون ہے؟ یہ عاد ایسی قوم جو حضری موت کے نزدیک اور یمن کے علاقوں میں آباد ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرِ، پس کیسا ہے ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا. پروردگار کا پھر سوال، اور سوال میں ایک خاص پیغام، غور کیجیے گا. عذابی مانے میرا عذاب، نذر مانے ڈرانا. فرق کیا ہے؟ عذاب کو استعمال کیا سنگولر ورڈز کے اندر، نذر کو استعمال کیا پلورل کے اندر. عذاب ایک دفعہ، نذر ڈرانا کئی مرتبہ. تو اب خدا کی سنت کیا ہوئی کہ عذاب ایک دفعہ بھیجتا ہے اور ڈرانے والے کئی بار بھیجتا ہے. فکیف کان عذابی والنذر، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے کے انداز. قوم عاد کے حوالے سے پروردگار تو بتا قوم عاد پر کیا گزری. تو آیت کہتی ہے انا ارسلنا علیہم، یہ کون سی قوم ہے جس پر خدا جناب ہود علیہ السلام کو تبلیغ دین کے لیے مامور فرمایا. جناب ہود علیہ السلام 750 برس تک، جناب نوح نے 950، جناب ہود نے 750 برس تک اس قوم کے سامنے خدا کی تبلیغات کو بیان کیا، خدا کے پیغام کو پہنچایا. یہ قوم بڑی مضبوط جسم کی مالک تھی اور کنسٹرکشن کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ یہ پہاڑوں سے پتھر کو الگ کر کے مضبوط مکانات بنانے کے ماہر تھے. مگر قوم عاد میں جناب ہود علیہ السلام نے 750 برس تک خدا کے پیغام کو پہنچایا، اور جناب ہود نے قوم نوح کی مثال دی کہ دیکھو تم خدا کی بات کو مانو ورنہ قوم نوح کی طرح تم برباد ہو کر رہ جاؤ گے. تو قوم عاد کے بڑے بڑے سرداروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ قوم نوح کے جو بت تھے وہ بڑے کمزور خدا تھے، ہمارے پاس جو بت ہیں بڑے مضبوط اور بڑے پہلوان خدا ہیں. ایسے ہی یعنی ایک طرف پیغمبر ڈرا رہے یا قوم نوح کی مثال دیتے، مگر جب انسان کی عقل پر تعصب چڑھ جائے اسے دکھائی نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید قوم نوح اس لیے ڈوب گئی کہ ان کے خدا جھوٹے تھے، ہمارے خدا سچے ہیں، ہم آپ کی بات میں نہیں آئیں گے. پیغمبر جب تبلیغات کرتے کرتے تھک گئے تو پیغمبر نے خدا کے عذاب کی خبر کو پہنچا دیا. بار بار ڈرانا، نذر، 750 سال تک ڈرایا گیا، اس کے بعد عذاب پہنچا. عذاب کی شکل یہ تھی کہ پہلے 3 سال تک تو بارش بند ہو گئی، زراعت ختم ہو کے رہ گئی، قحط پڑھنے لگا، اس سے آپ کہتے ہیں خشک سالی ہو جانا، کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے، اور اس خشک سالی کے بعد مہنگائی، جیسا کہ ڈرتے ڈرتے میں کہتا ہوں کہ خدا محفوظ رکھے اس ملک کو کہ جو سیلاب نے آفت مچا دی ہے، اور جہاں تک یہ بات جا رہی مستقبل میں یہاں کے حالات کیا ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا. محسوس یہ ہو رہا کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان اٹھنے والا ہے. تو ایسے ہی اس قوم میں مہنگائی بہت بڑھ گئی، جب قحط ہوا بارش نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی قوم نے جناب ہود کی پیغام پر، جناب ہود کے پیغام پر کوئی توجہ نہیں دی. ہوتا کیا ہے کہ جتنے صاحبان دولت ہوا کرتے ان کے لیے تو مہنگائی پھر بھی قابل برداشت ہوتی، کہیں نہ کہیں سے گزارا کر رہے تھے، اور انہیں دولت مندوں کے ہاتھوں میں غریب لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ سردار بنے ہوئے تھے، وہ قبیلے کے سربراہ بنے ہوئے تھے. اور جب اس کے بعد بھی توجہ نہ ہوئی تو پھر پروردگار عالم نے ان پر ایک اور چھوٹا سا عذاب مسلط کیا. عذاب کیا مطلب؟ توجہ دلانے کا ذریعہ، عذاب نہیں، ہلانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اس قوم میں اتنی بڑھا دی گئیں کہ ان کے جسموں پر، ان کے سامان میں، ان کے جانوروں میں، مویشیوں میں چیونٹیوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی. خدایا اتنی مضبوط قوم جو پہاڑ سے پتھر کو اٹھا کر مکان بنا لے اور اس کے لیے چیونٹی بھیج رہا ہے. کیا ہم بتانا یہی چاہتے ہیں کہ پہلے چھوٹے عذاب سے بات شروع کی جاتی، اگر بیدار ہو گئے تو بچ گئے، اور بیدار نہ ہوئے تو عذاب حتمی تو بعد میں ہے. چیونٹیوں کا مسئلہ، بہت سی باتیں اگر انسان غور کرے تو پروردگار نے ایک کے بعد ایک اٹھانے کے ذریعے فراہم کی. شاید کہ اب بیدار ہو جائے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، شاید کہ توبہ کر لیں. سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، انسان اب بھی توبہ نہیں کرتا، اب بھی فحش گناہوں میں مبتلا ہے جیسے قوم عاد. اور قوم عاد پر تیسرا عذاب چیونٹی کا عذاب. اس کے بعد جتنے بھی افراد تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں کے اندر محفوظ پناہ گاہیں، بنکرز بنا لیے، وہاں چلے گئے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. اس کے بعد پروردگار نے چوتھے مرحلے پر جو عذاب کو بیان کیا تو الفاظ یہ تھے کہ انا ارسلنا علیہم، بے شک کہ ہم نے بھیج دیا ان پر ریحن، ایک ہوا، سرسرا، ایسی ہوا جو بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا تھی. کبھی کبھی عذاب گرم ہوتے اور کبھی کبھی عذاب ٹھنڈے ہوتے. اب یہ تو سی آئی اے سینٹر میں جا کے معلوم ہو سکتا کہ کون سے عذاب گرم ہوتے اور کون سے عذاب ٹھنڈے ہوتے، یا تفتیش انویسٹیگیشن میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ کبھی انسان کو آئس پر لٹا کر اس سے بات پرس کی جاتی، بہت ٹھنڈک ہے ایک دم، یہ بھی عذاب کی شکل ہے. بہت گرمی ہے کہ دماغ انسان کا ایسے ابل رہا جیسے کوئی چولہے پر کھانا ابلتا، چائے ابلتی، ایک انداز یہ بھی. مگر یہاں قرآن کہتا انا ارسلنا علیہم، ہم نے ان پر بھیج دیا ریحن، ہوا کو، سرسرن، تو بہت ٹھنڈی، تیز اور خوفناک آواز نکالنے والی تھی، ایسی ہوا کو بھیج دیا. اس ہوا نے کیا کیا؟ ہوا کیا ہے؟ آپ نے کل اور پرسوں اس سے پہلے سنا کہ پانی نعمت ہے، پانی حیات ہے، خدا اگر چاہے تب. یہی پانی عذاب ہے، خدا اگر چاہے تب. ہوا رحمت پروردگار ہے، خدا اگر چاہے تب. یہی ہوا عذاب کا باعث ہے، خدا اگر چاہے تب. اور روایت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مثال کیسے آسان کروں، فرماتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ کے نہ سوئی کی نوک کے برابر نیڈل اور اس کی نوک، اس کے برابر خدا ہوا کو زمین والوں کے لیے چلاتا ہے، جو اصل مقدار ہوا کی ہے وہ سب کے سب یہاں نہیں آتی، ایک سوئی کی نوک کے برابر خدا ہوا کو زندہ افراد کے لیے پہنچاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قوم عاد پر خدا نے بس اتنا بڑھایا تھا کہ سوئی کی نوک کے بجائے وہ حصہ جہاں سے انسان گزارتا ہے دھاگے کو، یعنی وہ سوراخ جس سے دھاگا گزارا جاتا ہے سوئی کے اندر، اتنا بڑا کیا تھا بس، اس ہوا کے راستے کو بس اتنا بڑا کیا تھا اور پورے قوم عاد پر عذاب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر خدا ہوا کو اتنا زیادہ پریشر کے ساتھ پہنچائے کہ اس رنگ کے اندر سے گزر جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے، یعنی کیا مطلب، کم از کم کیا ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر، عذاب کیا تھا کہ سوئی کے اندر سوراخ کے برابر، اور اگر خدا اس سے بڑھائے تو کہ صرف رنگ کے برابر اگر ایریے میں خدا ہوا چھوڑ دے، اس کی اسپیڈ کو بڑھا دے تو سارے انسان دنیا میں ختم ہو جائیں، اس کا اندازہ تو اس مثال سے ہوا کہ جہاں اس ہوا نے کیا کیا، ہوا نے اطراف کی ساری مٹی اور ریت کو اٹھا اٹھا کر قوم عاد، حضری موت اور یمن کے علاقوں میں ان کے شہر کے چاروں جانب راستے بند کر دیے، پھر بھی ہوش نہیں آیا، اتنی تیز ہوا تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا، فی یوم نحس مستمر۔ اب کہتے یہ پوری ایک بحث ہے، یوم نحس ایک منحوس دن، ایک برا دن، ایک بڑا خراب دن، مستمر اس دن سے کاروائی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں علماء اس ماہ سفر کا آخری بدھ تھا، ویڈنس ڈے سفر کے مہینے کا، اور اس سے کاروائی شروع ہوئی اور ربیع الاول کے پہلے بدھ تک کاروائی چلی، سات راتیں اور آٹھ دن پروردگار نے قوم عاد پر اپنے عذاب کو جاری رکھا، بس ایک ہفتہ۔ قوم نوح 40 دن تک بارش ہوئی، 6 مہینے تک کشتی چلی، پانی برستا رہا، قوم عاد بس ایک ہفتہ، تو پتا چلا کہ پانی کے مقابل ہوا کا عذاب اتنا شدید ہے، جو پانی نے 40 دن میں کیا وہ ہوا نے 8 دن میں کر دیا۔ فی یوم نحس ایک منحوس دن، اگرچہ اس کی تفصیلات الگ سے کہ نحس کے معنی کیا ہیں، منحوس کسے کہتے ہیں، عرب میں نحس کہتے ہیں ایسی آگ کو جس کے اندر سے شعلے نہ نکلتے ہوں، ٹھنڈی آگ جسے آپ کہہ لیں، یا روشنی کو نحس کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ ہر وہ کیفیت جو نیک کے مقابل پر آئے اسے نحس کہتے ہیں۔ تو کیا نحس دن کوئی ہوتا ہے؟ کیا بدھ کا دن نحس ہے؟ روایت بتاتی ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شخص آ کر منگل کے دن آپ سے ملتا، امام اس سے پوچھتے ہیں کل تم کہاں تھے؟ کہنے لگا میں پیر کے دن عام طور پر کہیں آتا اور جاتا نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا اگر تم پیر کے دن نکلنا چاہتے ہو تو اس دن صبح کی نماز میں سورہ والفجر کی تلاوت کر لو تو خدا تمہیں اس دن کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ جب امام سے پوچھا گیا بت کا مسئلہ، فرمایا صدقہ دو اور خدا پہ توکل کرتے ہوئے اپنے کام کو اختیار کر لو۔ تو نہ تو بالکل یہ کہ انسان اپنے معمولات کو نحس اور نیک دنوں کے اعتبار سے منسلک جوائن کر دے، نہ یہ کہ بالکل ہی انسان اس کے بارے میں کچھ کہنا سننا چھوڑ دے۔ دن ہوتے ہیں بہت سخت، مگر ان کی آسانی کے لیے صدقہ، دعا، مناجات اور خدا پر توکل۔ ایک آخری جملہ اس حوالے سے، امام فرماتے جب کسی نے سوال کیا کہ کیا دن نقصان پہنچاتے ہیں، کیا دن برے ہوتے ہیں، فرمایا اپنے اعمال پر توجہ کرو، اگر تمہیں دنوں کا مسئلہ ہے تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور ہم اہل بیت سے تمسک کرتے ہوں، انہیں دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. چونکہ الفاظ ہیں اور اسی الفاظ کو بعض علماء نے کوٹ کیا ہے نحس دنوں کے حوالے سے، فی یوم نحس، ایک منحوس دن تھا جب یہ خدا کی طرف سے عذاب آیا، تو عذاب آنے کی بنا پر دن نحس ہو گیا. عذاب کیوں آیا؟ کہ قوم کے افعال خراب تھے، افعال ٹھیک ہوتے تو عذاب نہ آتا، عذاب نہ آتا دن منحوس نہ ہوتا، سلسلہ بن گیا. اب آئیے آگے بڑھتے، اس عذاب نے کیا کیا؟ خالی ریت کی دیواریں بن گئی بس، مٹی گھروں میں آ گئی بس نہیں، تن سے ان ناس، اس نے لوگوں کو نکالا گھروں سے، غاروں سے یا بنے ہوئے مضبوط بنکر سے نکالا. اور کیسے نکالا؟ کہ ایک ایک فرد کو اٹھا کر ہوا کی پریشر نے اوپر پہنچایا اور اوپر سے نیچے گرایا. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کھجور کے سوکھے درخت جو نیچے سے ختم ہو جاتے ہیں، تیز آندھی میں اچانک گر جاتے ہیں، ایسے آندھی نے ان سب کو نکال نکال کر زمین پر پٹخ دیا، زمین پر گرا دیا. تو چھپ کر بیٹھے تھے غاروں میں، اب یہاں تک کیسے پہنچے گا خدا کا عذاب؟ خدا کا عذاب انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، ایک ایک مقام تک پہنچا. لیکن عجیب بات یہ کہ ہود کہاں پر تھے؟ جناب نوح تو کشتی میں تھے جب طوفان آیا، آپ پر ایمان لانے والے بھی کشتی میں تھے جب طوفان آیا، مگر ہود علیہ السلام کہاں تھے؟ آپ کے مومن کہاں تھے؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک چھوٹے سے گڑھے میں جناب ہود نے اور آپ کے ساتھ جو افراد مومنین تھے انہوں نے پناہ لی. تو کیا ٹھنڈی ہوا نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا؟ جواب جی نہیں. جو ہوا ان کے لیے عذاب تھی، وہ مومنوں کے لیے مثل باد نسیم تھی. جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فجر کی نماز کے وقت، بات پڑے محمد والے محمد، کیف کان عذابی و نذر، پھر خدا کہتا ہے بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. قوم عاد کے حوالے سے 5000 سال کے بعد، اس قوم کے 5000 سال کے بعد تقریباً زمانہ عباسی خلفاء کا، منصور دوانقی کا زمانہ یا مہدی عباسی کا زمانہ، علی بن یقطین کے زمانے کا واقعہ یا اس سے پہلے یا اس کا بعد، بڑا سا زمانہ، بس اتنا متفق مسئلہ کہ زمانہ امام معصوم موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور اب عباسی خلفاء کوئی بھی رہا اس زمانے میں، چاہے منصور یا مہدی، ایک مقام پر یمن اور حضری موت کے علاقے میں ایک کنواں کھدوانے کے لیے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا کہ یہاں پر کنواں نکالنا ہے، پانی چاہیے. زمین کو کھودا گیا، ڈل کیا گیا، مگر پانی بہت نیچے نہیں نکلا. کہ جتنا پیسہ لگ جائے پانی نکالنا ہے یہاں سے. جب نیچے ڈیپ میں گئے ایک ایسی پتھر کی چٹان ملی، اس پر پہنچ کر رک گئے، اور جب اس کو ہٹایا گیا تو اندر پورا ایک شہر مثل آثار قدیمہ کھنڈرات کے اندر موجود تھا. اور جب اندر اترے تو حیران کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، دکانیں کھلی ہوئی، سامان رکھا ہوا، گھر کھلے ہوئے، مگر جب یہ جانے والے باہر سے ہاتھ لگاتے تھے تو مٹی کے بت بنے ہوئے تھے گر جاتے تھے. مگر اس سے پہلے دوسری روایت کے الفاظ یہ کہ جیسے ہی چٹان کو ہٹایا گیا، پتھر کو دور کیا گیا، اندر سے ایک دم ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا. اور جب اس کیفیت کو امام معصوم کے سامنے بیان کیا گیا، امام نے فرمایا ہم اصحاب الاحقاف، یہ اصحاب احقاف ہیں جن پر خدا نے ٹھنڈی ہوا کا عذاب بھیجا اور ریت چاروں طرف سے بھر جانے کی بنا پر انہیں خدا نے مار دیا. تو قوم عاد خدا چاہے تو پانی سے مار دے, خدا چاہے تو ہوا چلا کر مار دے, اس کے بعد بھی انسان خدا بن کر بیٹھا ہوا ہو تو فکیف کان عذابی و نذر. اور آخری بات پھر وہی الفاظ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جناب ہود علیہ السلام کا کیا بنا؟ آپ نے عذاب آنے کے بعد یمن کو چھوڑ دیا اور یمن کو چھوڑ کر آپ آ گئے مکہ المکرمہ. مکے میں اکثر انبیاء کا آنا بیان کیا ہے. جب ان کی قوم پر عذاب آتا تھا تو الانبیاء عذاب والے علاقے کو چھوڑ کر مکے آ جاتے تھے اور مکے میں ہی انتقال کرتے تھے. مگر جناب ہود مکے میں تو پہنچے تھے مگر انتقال کہاں پر کیا, اختلاف ہے. قبر کہاں پر ہے؟ مکے میں ہے یا آیت اللہ مہدی بحر العلوم کے اعتبار سے یہ وادی سلام نجف اشرف میں ہے. جناب ہود اور جناب صالح دو انبیاء ایک ساتھ دفن ہیں. بس جناب ہود کا خدا کی بارگاہ میں مسلسل 750 سال تک تبلیغ کو انجام دینا, پھر قوم کا انکار کر دینا اور ایسا عذاب آنا جو بالکل ٹھنڈی ہوا اور اڑتی ہوئی مٹی اور ریت. عزیزو اب سمجھ میں آتا ہے کہ سارے انبیاء نے بالآخر قوم نافرمان کو بد دعا دی, ہمارے رسول نے قوم کو بد دعا نہیں دی اور اسی لیے خدا نے عذاب نہیں بھیجا. البتہ قوم نے کربلا کے میدان میں کیا کیا یہ عذاب کی خبر نہیں تھی, یہ امام کے دکھے ہوئے دل کی آواز تھی جب فرماتے تھے اکبر کے منہ پر منہ رکھ کر, یا بنیا علی, اے بیٹا علی اکبر, اب دنیا بعدک الافا, بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک پڑ گئی ہے. اور کہتے ہیں علماء تاریخ کہ وہ ظہر کا وقت اور عصر کا وقت تھا جب پورے عراق میں ایک ایسی آندھی چلی تھی اس سے ہر شے پر مٹی دکھائی دیتی تھی. یہ امام کے جملے کا اثر تھا کہ بیٹا اب دنیا بعدک الافا. رونے والوں محسوس کرنا, کبھی عراق میں جا کر, کبھی کربلا اور نجف میں جا کر, آج بھی مٹی کہیں کہیں موسم کے لحاظ سے دکھائی دیتی ہے. میرا مولا تو کہہ رہا تھا اکبر کے منہ پر منہ رکھ کر کہ بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک پڑ گئی ہے, اور بیٹا کہتا تھا بابا ہذا جدی رسول اللہ, بابا رسول خدا آ پہنچے, بابا امیر المومنین آ پہنچے, بابا مجھے لینے کے لیے دادی فاطمہ زہرا آ پہنچی. بیٹا دیکھ رہا تھا امام رو رہے تھے. اس کے بعد آخری جملہ امام نے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں بیٹا علی اکبر, کچھ میری امداد کرو. بیٹا کہتا ہے بابا کیا امداد کروں؟ کہ بیٹا اپنے دونوں بازو میرے گلے میں ڈال دو, میں تمہیں خیمے کے اندر لے جاؤں گا. امام اکبر کو لے کر چلے تو تھے مگر جب خیمے دکھائی دیے تو آواز دی آؤ بچوں آؤ, اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش. محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ شہزاد علی اکبر کا واسطہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار مولا حسین کے امتحان کا واسطہ اس ملک سے سیلاب کی آفت کو اب ختم فرما. تمام اہل وطن کو سیلاب کی آفتوں سے محفوظ فرما, ہمارے ملک کو قحط کے عذاب سے محفوظ فرما. پروردگار وقت توبہ اور استغفار ہے, پروردگار حالت ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما. بہر اللہ واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا, جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں, ایک بندے خدا جن کا آپریشن اس وقت ہو رہا ہے ان کے لیے بھی, غلام حیدر کے لیے بھی, اور تمام مومنین و مومنات بیماروں کے لیے پروردگار ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو زمانے کے امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما. قوم عاد کے اعمال سے بچا لے, قوم نوح کے اعمال سے بچا لے, پروردگار امت مصطفیٰ اہل بیت کے جانساروں میں شامل فرما لے. آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس, مرحوم رجب علی سلیمان خاکو, مرحوم کلثوم بھائی دھرمسی, مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو, مرحوم سکینہ بھائی بنت علی محمد لیلا, مرحوم قاسم رجب علی سلیمان خاکو, مرحوم فدا حسین داتار دینا, مرحوم مریم بھائی مختار, مرحوم خاتون بھائی داتار دینا, مرحوم غلام عباس داتار دینا, مرحوم نوشاد مولے دینا, مرحوم غلام علی راشد ان کے تمام مرحومین, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحوما فاطمہ بھائی جمال اڈک, مرحوم اکبر علی فاضل دھرنی اور خاکو خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم احمد عبداللہ ابن غلام حسین ایڈن والا اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوما نور بانو زوجہ, مرحوم احمد عبداللہ ایڈن والا, مرحوم فدا حسین دفنسی ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم شیر علی ابن محمد ولی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم حیدر علی ابن عبدالحسین آصر اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, تمام شہداء ملت, تمام علماء اعلام مراجع الزام المرحومین, محفل مرتضی میں آنے والے وہ افراد جو انتقال کر چکے تمام کے لیے رحم اللہ من قرع الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لجاه محمد واله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.